بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
26 اکتوبر 2012 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں ناظم اعلیٰ مرکزی انجمن خدام القرآن محترم جناب ڈاکٹر عارف رشید صاحب نے خطاب جمعہ میں قربانی کی اصل روح کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وقال تبارك وتعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور أنفسنا. آمين يا رب العالمين. حضرات، آج 9 ذی الحج ہے، لیکن یہ کہ یہ بات بھی آپ کے علم میں ہے کہ 9 ذی الحج کے جسے ہم یوم عرفہ کہتے ہیں، وہ آج سے 1 دن پہلے سرزمین حجاز میں ہو چکا ہے. گویا کہ آج مکانی اعتبار سے یہاں تو ہمارے ہاں 9 ذی الحج ہے، لیکن سرزمین حجاز میں آج 10 ذی الحج ہے اور عید کا دن ہے. یہ موقع خاص طور پر اس اعتبار سے بڑا مناسب بھی محسوس ہوتا ہے، یقیناً مفید بھی، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے وہ واقعات کے جسے قرآن حکیم نے بہت ہی اہتمام سے بیان فرمایا ہے، جسے ہم کہہ سکتے کہ وہ اسوہ ابراہیمی ہے علیہ السلام. تو اس حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، جس طرح ہر سال جب ماہ رمضان مبارک آتا ہے تو مسلمانوں پر قرآن مجید کے حوالے سے کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، یہ موضوعات زیر بحث آتے ہیں. اور یقیناً اس میں تکرار بھی ہے اور اس میں بار بار کی یاد دہانی والا معاملہ بھی ہے، لیکن بہرحال یہی چیزیں ہمارے لیے گویا کہ ایمانی جذبات کو بڑھانے میں بھی بہت ہی مفید ہوتی ہیں. اور پھر یہ کہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کس وقت کی کہی ہوئی کون سی بات انسان کو کلک کر جائے اور وہ اپنی زندگی کے اندر ایک نمایاں تبدیلی جو ہے اس کو لانے کا فیصلہ کر سکے. اس حوالے سے ممکن ہے کہ جو باتیں آج میں آپ کے سامنے رکھوں ایک تذکرہ، یاد دہانی، نصیحت یا اعادہ کی نوعیت کی ہوں، لیکن یقیناً افادیت سے خالی نہیں ہوں گی انشاءاللہ. جہاں تک ہمارے دین میں عبادات کا معاملہ ہے، دیکھیے ایک ہے لفظ عبادت، یہ تو آتا ہے پوری زندگی میں اللہ کی فرما برداری کے لیے، عبد غلام کو کہتے ہیں، اور ہمارے دین میں اس اصطلاح کو اختیار اسی بنیاد پر کیا گیا کہ کوئی شخص اگر کسی کا غلام ہے تو اس کی اپنی کوئی آزاد مرضی نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے مالک، اپنے آقا کے حکم کا غلام ہے. یہاں سے لفظ عبد لیا گیا، اور عبادت کے معنی وہ ہستی کے جو ہماری خالق ہے، ہماری مالک ہے، ہماری ہر احتیاج و ضرورت کو پورا کرنے والی ہے، جس نے ہم پر اتنے انعامات و احسانات کیے کہ ہم اس کا احسان نہیں کر سکتے، یقیناً نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے اپنی زندگی کو اس کے احکامات کی فرما برداری میں لگا دینا، وہ سانچہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں فراہم کیا ہے اس کے تحت زندگی گزارنا، ہی اصل میں اسی کو اسلام کہہ لیجئے، اسی کو تقویٰ کہہ لیجئے، اسی کو عبادت کہہ لیجئے. لیکن کچھ شعائر ایسے ہیں کہ جو ہمارے ہاں عبادات کہہ دیتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے. یہ الگ بات ہے کہ یہ مضمون آپ حضرات کے سامنے بھی بارہا آ چکا ہوگا کہ اسلام کل کا کل ان چار عبادات میں منحصر نہیں ہے، بلکہ اسلام کی تو ایک عمارت ہے، ایک چھت ہے کہ جس کے لیے یہ چار چیزیں ستون کا درجہ رکھتی ہیں. الصلاۃ عماد الدین، نماز ہمارے دین کا ستون ہے. اسی طرح بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد چار چیزوں کا بیان ہے. کلمہ شہادت تو وہ شے ہے کہ جسے پاٹ کر آپ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اور اس کے بعد چار ستون ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، جس پر اسلام کی عبادت قائم ہے یا اسلام عبادت کی چھت قائم ہے. لیکن ہمارے دین میں جو نظام ہے جس میں عبادات جو عرف عام میں جنہیں عبادت کہا جاتا ہے، ہر شے کا ایک مقصد ہے. نماز کس لیے؟ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو میری یاد کو اپنے دلوں میں برقرار رکھنے کے لیے قائم کرو. پانچ مرتبہ جو ہے اپنی تمام جکڑ بندیوں سے نکل کر مسجد میں حاضر ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے. چوبیس گھنٹے کے دورانیے کا گویا کہ اکثر و بیشتر حصہ تو وہ ہے جو انسان اپنے آرام میں گزار دیتا ہے عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک، اور باقی جو آپ کے پاس بارہ یا چودہ گھنٹے بنے بچے ہیں اس میں سے پانچ مرتبہ نکل کر آنا اللہ کے حضور حاضر ہونا کس لیے؟ معاذ اللہ کوئی ایکسرسائز کرانا تو اللہ کو مطلوب نہیں تھا. اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میری یاد کو اپنے دلوں میں برقرار رکھنے کے لیے. یہی معاملہ روزے کا ہے، اس کا اصل حاصل تقویٰ ہے. حج کا جو ایک رکن ہے جسے ہم قربانی کے نام سے جانتے ہیں، اس کا ذکر کیا گیا سورہ حج کی ایک آیت میں، جہاں ان جانوروں کا ذکر ہے، مویشیوں کا ذکر ہے. والبدن جعلناها للناس، لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ مویشی جو ہیں وہ انعام جنہیں کہا گیا ہے، جن کی قربانی دی جاتی سکتی ہے، جس میں اونٹ بھی ہے، گائے بھی ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، یہ تمام چیزیں ہیں. لیکن یہ کہ اس کی جو قربانی کی جاتی ہے، نہ تو اس کا خون اللہ تک پہنچتا ہے، نہ اس کا گوشت اللہ تک پہنچتا ہے. پہلے زمانے میں قربانی کی رسم موجود تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، اور لوگ قربانی کر کے اس کا گوشت جو ہے وہ خانہ کعبہ کے سامنے بچھا دیا کرتے تھے، اور اس قربانی کے خون سے خانہ کعبہ کی دیواروں کو لتھڑ دیتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ شاید یہ ذریعہ ہے کہ جس میں گویا کہ ہماری قربانی قبول ہو جائے گی. اس کی نفی کی گئی، لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، نہ تو تمہارے جانوروں کے گوشت اللہ تک پہنچتے ہیں، نہ اس کا خون اللہ تک پہنچتا ہے. ولکن ینالہ التقوی منکم، ہاں اگر تقوی موجود ہے، عبادت کا جذبہ موجود ہے، اخلاص موجود ہے، خلوص نیت موجود ہے، تو یہ شے ہے کہ جو اللہ تک پہنچ جائے گی. گویا کہ تمہاری قربانی کا جانور جو ہے خواہ دو لاکھ روپیہ خرچ کر کے آپ نے اس کو خریدا ہو، لیکن اگر روح تقویٰ موجود نہیں ہے تو یہ قربانی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی. ولکن ینالہ التقویٰ منکم، تو قربانی گویا کہ وہ شے ہے کہ جو بہرحال آپ بھی کریں گے، میں بھی کروں گا، کروڑوں انسان جو ہے قربانی کریں گے. اب یہ قربانی کا جو ایک بہت بڑا جسے آپ منصب کہہ لیجئے، اس کے بارے میں ایک روایت ہے جس میں صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ذرا ہمیں بتائیے کہ جو ہم قربانیاں کرتے ہیں اس کی اصل حقیقت ہے کیا؟ اس لیے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس زمانے میں بھی قربانی ہوتی تھی، لیکن اس کے ساتھ جو سلوک کرتے تھے وہ میں نے آپ کے سامنے اس کا ذکر کر دیا، اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. معلوم ہوا کہ حج کی عبادات میں سے ایک یہ عبادت یا اس کا بہت بڑا رکن تو وہ ہے کہ جو خالصتاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑھاپے کی زندگی کے ایک واقعے سے منسوب ہے. اس کے علاوہ بھی دیکھ لیجئے کہ حج کے اکثر و بیشتر مناسک جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے گرد گھومتے ہیں. یہ جو آپ سعی کرتے ہیں صفا اور مروہ کے درمیان، یہ کس شے کی یاد تازہ کرتی ہے؟ جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے، اور ظاہر ہے کہ ان کی والدہ حضرت حاجرہ تھی، بے آب و بے وادی، کہیں دور دور تک نہ پانی ہے نہ کھانے پینے کی کوئی شے ہے، لیکن اللہ کے حکم سے وہاں چھوڑ کر چلے گئے. اور پانی کی تلاش میں جس طرح وہ آپ اس کا تصور کر سکتے ہیں، دوڑی ہیں کہ کسی طرح اس پانی کو اپنے لیے بھی اور اپنے اس نوزائیدہ بچے کے لیے فراہم کر سکیں، اور عین اس موقع پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ زمزم کا چشمہ رواں کر دیا جو آج تک جاری ہو ساری ہے، لاکھوں کروڑوں نہیں بلکہ اربوں گیلن پانی وہاں سے نکلتا ہے اور پورے روح عرضی پر تک پہنچ جاتا ہے، پھیل جاتا ہے، لیکن اس کے منبع اور اس کے سر چشمے کے اندر کہیں کوئی رکاوٹ یا کوئی کمی تو واقع نہیں ہوئی. پھر ہماری وہ تحقیقات بتاتی ہیں جنہوں نے بڑا مائکروسکوپک انالیسس کیا ہے اس زمزم کے پانی پر، اور آپ اس کو جو ہے اس کی خاص طور پر زمزم کے نام سے اگر کوئی جو ہے کمپیوٹر کے اندر اس کو فیڈ کر دیں تو ایسے ایسے حقائق آپ کے سامنے آئیں گے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس قسم کے معجزات کی تاثیر جو ہے اس پانی کے اندر رکھی ہے. اور اسی طرح پھر منا کی وادی میں قیام ہے، پھر رمی جمرات ہے، شیطان کو جو تین مرتبہ تین مقامات پر کنکر مارتے ہیں. یہ تمام واقعات وہ ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے مختلف دور میں پیش آئے. گویا کہ حج کی عبادت جسے جامع العبادات کہا جاتا ہے، جس میں بدنی اور مالی دونوں عبادتیں جمع ہو گئیں، طواف کر رہے ہیں وہ بدنی عبادت ہے، صحیح صفحہ اور مروہ کے درمیان بدنی عبادت ہے، وقوف عرفات بدنی عبادت ہے. یہ الگ بات ہے کہ آپ کو وہاں پہنچنے کے لیے جو زر خطیر خرچ کرنا پڑتا ہے وہ مالی عبادت میں آ گیا. پھر قربانی کے لیے جو جانور آپ خریدیں گے وہ گویا کہ اس کے لیے انفاق ہے، اس کے لیے روپیہ پیسہ لگ رہا ہے. تو مالی اور بدنی دونوں عبادتیں جمع ہو گئیں اس جامع العبادات حج کی عبادت میں، اور حج کی عبادت کے اکثر و بیشتر مناسک وہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے مختلف واقعات کے گرد گھوم رہے ہیں. اب آئیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن حکیم میں جس انداز میں کیا گیا اور بقیہ انبیاء اور رسل میں جس اعتبار سے انہیں ممیز کیا گیا، اس کو خاص طور پر نوٹ کیجیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن حکیم ہے 69 مقامات پر ہے، 69. اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن حکیم میں کل 114 سورتیں ہیں، اور اگر آپ اس حوالے سے ایوریج نکالیں تو حضرت ابراہیم، لفظ ابراہیم قرآن میں 69 مقامات پر استعمال ہوا، اور ان کی زندگی کے بہت ہی تفصیلی واقعات، جس میں جو مکالمہ ہوا ان کی قوم کے ساتھ، اور پھر جس طرح اس قوم نے بالکل سرنڈر کر دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آخری بات، دائرہ بہت ہی چھوٹا سا دورانیہ ہوتا ہے، اس میں تمام باتوں کو احاطہ تو نہیں ہو سکتا، کہ جس میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ یہ بڑا بت جو صحیح سلامت ہے اس سے پوچھو کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو بت ہیں، جو چھوٹے چھوٹے تمہارے خدا ہیں، ان کا خون کس نے کیا، کس نے ان کا جو ہے بالکل ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، یہ تمہیں بتا دے گا. تو قرآن میں کیا کہا گیا، فرجعوا الی انفسہم. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قول پر تمام لوگ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مخاطب تھے، انہوں نے اپنی گریبانوں میں منہ ڈال کر ذرا سوچا تو صحیح کہ جن کو ہم نے اپنا خدا معبود قرار دے دیا ہے، جن کی ہم حاجتیں مانتے ہیں، جنہیں ہم جو ہے مشکل کشا سمجھتے ہیں، جن کے نام سے نظر نظرانے کرتے ہیں، وہ تو اس پر بھی قادر نہیں ہے کہ اپنی حفاظت کر سکے. اب یہ واقعات جو ہے بڑی تفصیل سے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، وہ مکالمہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ، وہ اس کا ذکر بھی موجود ہے سورہ صافات میں، سورہ انبیاء میں. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خصوصی مقام نوٹ کیجیے. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. امام الناس ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. وہ ہے کہ ہر نبی اور رسول جو ہے اپنی امت کا امام ہوتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ خطاب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، امام الناس، تمام انسانوں کا امام بنانے والے. یہی وجہ ہے کہ یہودی اور نصرانی یہی دو مذاہب رہے ہیں، آج بھی یہی ہے، اور تیسرا بڑا مذہب اگرچہ بدھزم بھی ہے، لیکن بہرحال اسلام بھی ان مذاہب میں آتا ہے کہ جن کی بہرحال پیروکاروں کی تعداد بہت زیادہ ہے. لیکن یہ کہ یہودی اور نصرانی دونوں اون کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور دونوں بڑا فخر محسوس کرتے تھے کہ ہماری نسبت حضرت ابراہیم کے ساتھ ہے. قرآن حکیم میں کہہ دیا گیا، ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی. ابراہیم علیہ السلام یہودی اور نصرانی تو نہیں تھے. جو یہودی کہتے ہیں حضرت ابراہیم کو کہ حضرت ابراہیم یہودی تھے، نصرانی کہتے ہیں کہ وہ عیسائی تھے، وہ نصرانی تھے. ولکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ یکسو مسلمان تھے، انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے، بالکل یکسو ہو کر. تو انی جاعلک للناس اماما. اسی طرح قرآن میں کہا گیا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو تو اپنا دوست بنا لیا ہے. یہ خلیل ہونے کی نسبت یہ کسی اور نبی رسول کے حصے میں نہیں آئی. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے نا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو ایسے کلام فرمایا جیسا کہ کلام کیا جاتا ہے، تَكْلِيمًا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا الفاظ ہیں، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ابراہیم کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنا لیا، گویا کہ خلیل اللہ کا لقب جو ہے وہ عطا ہو گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. اسی طرح ملت ابراہیمی کا ذکر دیکھیے قرآن میں کتنے مقامات پر ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا گیا، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جملہ انبیاء اور رسول میں سب سے ٹاپ پر ہیں. یہ الگ بات ہے کہ آپ کی اپنی جسے آپ کا یہ تواضع اور انکساری اور عاجزی کا یہ معاملہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے یونس ابن متا پر بھی فضیلت نہ دو، اس لیے کہ حضرت یونس علیہ السلام کا تمام انبیاء اور رسول میں قرآن اس اعتبار سے ذکر کرتا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے آنے سے پہلے ہی اپنی قوم سے ہجرت اختیار کر لی تھی، جس کی بنیاد پر پھر ان کو جو ہے مشرق کے پیٹ میں کچھ عرصے رکھا گیا. تو گویا کہ اگر دیکھا جائے تو ایک غلطی کا لفظ جو ہے وہ کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اللہ کا حکم آنے سے پہلے اپنی قوم کو چھوڑ کر نکل گئے. تو حضور نے فرمایا مجھے حضرت یونس پر بھی فضیلت نہ دو، یہ آپ کی عاجزی اور تواضع اور انکساری کا معاملہ ہے. لیکن یہ کہ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا الفاظ ہیں، یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 123 ہے، ثم اوحینا الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ہم نے آپ پر وحی کے ذریعے یہ حکم پہنچا دیا، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ اتباع کیجئے ملت ابراہیمی کی. اب ملت ابراہیمی یہ اصطلاح قرآن میں 9 مقامات پر آ گئی قرآن میں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. ذرا تھوڑی سی کم کرنا اس کی سپیڈ پنکھے کی. تو یہ بھی گویا کہ ایک امتیازی شان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. اور اسی طرح میں نے نوٹ کیا ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 161 بھی ہے، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اے نبی کہہ دیجئے مجھے تو میرے رب نے صراط مستقیم کی ہدایت دے دی ہے، اس پر گامزن کر دیا ہے، دینا قیما، وہ صراط مستقیم ہے کیا، وہ دین ہے جو بالکل سیدھا ہے، جس میں کہیں اونچ نیچ نہیں ہے، افراط و تفریط نہیں ہے، قائم ہے، ملت ابراہیم حنیفہ، اور وہ دین نام ہے ملت ابراہیمی کا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ خصوصی مقام جو دیا گیا، جیسا کہ یہ باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ بنیاد بنتی ہیں اس بات کی، گویا کہ ہم بھی ملت ابراہیمی پر ہیں. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، تو میں اور آپ کے جو امت محمد میں شامل ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے بھی اسوہ ہے اسوہ ابراہیمی. یہاں بھی خاص طور پر آخری پوائنٹ نوٹ کیجئے جو میں نے خاص طور پر آپ تک پہنچانے کے لیے، اسوہ حسنہ کی اصطلاح قرآن حکیم میں 3 مقامات پر آئی. 2 جگہ تو وہ ہے کہ جو سورہ ممتحنہ کی آیات ہیں، آیت نمبر 4 ہے، آیت نمبر 6 ہے، اور 1 مقام سورہ احزاب کا. لیکن جیسے ہی یہ اصطلاح ہمارے سامنے بلنک کرتی ہے اسوہ حسنہ، ہمارے سامنے صرف ایک ہی شخصیت آتی ہے، اور آنی چاہیے وہی، اس لیے کہ اصل دلیل اور اصل حجت ہے ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں، مراد کون ہے اللہ کے رسول سے، یا واحد کا صیغہ ہے نا، اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زندگی میں ایک مکمل نمونہ موجود ہے، بھرپور نمونہ موجود ہے، بہترین مثال موجود ہے. 2 اور مقامات جہاں یہ اصطلاح آئی اسوہ حسنہ کی، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، یہی عظیم الشان اصطلاح اسوہ حسنہ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے لیے، اے مسلمانوں تمہارے لیے ایک مکمل نمونہ، مکمل رہنمائی، بھرپور ہدایت کس کی ذات میں ہے. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ بھی ایک امتیازی مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا. تو آج ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا اصل حاصل تھا کیا، جس کو سورہ بقرہ کی غالباً 23واں 15واں رکوع ہے جس کی پہلی آیت ہے، وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی امتحانات سے بھرپور، بڑے بڑے امتحانات. اب امتحانات کو اگر آپ گننا چاہیں تو انسان کی شعوری زندگی کا جہاں سے آغاز ہوتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شعور جب بیدار ہوا ہے تو انہوں نے اپنے آپ کو ایسے معاشرے میں پایا جہاں بت پرستی عام تھی، ہر قبیلے کا اپنا ایک بت تھا اور اس کو جو ہے ان کے اپنا جو معبد جسے کہتے ہیں جو ان کا بت خانہ ہوتا تھا وہاں سجا رکھا تھا، اور اسی معاشرے کے اندر وہ لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے سورج کو اپنا دیوتا قرار دے دیا، چاند کو دیوتا ماننے لگے، ستارہ پرستی عام تھی. انتہائی یہ مشرکانہ اور نجس ماحول کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شعور کی آنکھ کھولی اور ان تمام چیزوں کو حقائق کو اپنے غور میں لائے، ان پر غور و فکر کیا، لیکن یہ کہ بالآخر کس نتیجے پر پہنچے. سورج کو بھی دیکھا بڑا روشن ہے لیکن وہ تو زوال ہو جاتا ہے، اس کو وہ تو غروب ہو جاتا ہے، لہذا میں کسی ایسی ہستی کو اپنا معبود ماننے کو تیار نہیں ہوں جو غروب ہو جائے، جس کے لیے زوال ہو. یہی معاملہ چاند کا ہے کہ ایک وقت تو ہوتا ہے کہ بھرپور چاند ہے چودھری کا چاند بدر، لیکن اس کے بعد گھٹنا شروع ہو جاتا ہے پھر غائب ہو جاتا ہے، تو چاند کیسے میرا معبود ہو سکتا ہے؟ یہی معاملہ ستاروں کا ہے. لہذا یہ تمام وہ جسے آپ کہیے ایک ذہنی ارتقا، اگرچہ ہر نبی اور رسول پیدائشی نبوت اور رسالت تک پہنچا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال ان کائنات کی گتھیوں کو تو سلجھواتا ہے نا، جس کی سب سے بڑی مثال ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ احادیث صحیحہ اس پر گواہ ہے کہ جب ان کی عمر مبارک 40 برس کے قریب ہوئی تو پھر بستی سے الگ ہو کر جسے آپ کہیے کہ لوگوں کی مجلسوں سے کنارے کشی اختیار کر تنہائی جو گوشہ نشیر ہو گئے، اور غار حرا کی جو بھی ریاضتیں ہیں وہاں وہ گویا کہ کائنات کی یہی حقائق تھے کہ جن کی گتھیوں کو سلجھاتے رہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی گویا کہ ان تمام گتھیوں کو سلجھایا ہے اور بالآخر اس حقیقت تک پہنچے ہیں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، یہ تمام جھوٹے خدا جن کو تم نے الوہیت میں شامل قرار دے دیا، سمجھتے ہو کہ ان کی تمام صفات اپنی ذاتی ہے، سورج کے اندر اگر حرارت ہے تمازت ہے زندگی ہے تو اس کی ذاتی ہے نہیں، بلکہ ایک ذات ہے کہ جو سورج کی بھی پیدا کرنے والی ہے، چاند کی بھی پیدا کرنے والی ہے، ہر مخلوق کی پیدا کرنے والی وہ ذات ہے. لہذا میں تو اپنے آپ کو یکسو کر رہا ہوں اس ذات کی طرف. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اور یہ جو مشرکانہ جتنی بھی اوہام پرستی بھی ہے، باطل نظریات بھی ہیں، مشرکانہ عقائد بھی ہیں، شرک عملی کی جتنی تمام شکلیں، ان تمام سے اعلان برات کرتا ہوں. عقل و شعور کا یہ امتحان تھا جس میں کامیاب ہوئے. پھر انسان کے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی شے اس کی اپنی جان، اور اس کا نقشہ ان لوگوں نے دیکھا ہوگا جو 1947 کا جو غدر ہوا تھا، کتنے ہی گھرانے ایسے تھے کہ جو کسی ایک شخص کی نگاہ کے سامنے قتل کر دیے گئے، اس کے ماں باپ کو قتل کر دیا، بہن بھائیوں کو قتل کر دیا، عصمت دری کی بیوی بچوں کو قتل کر دیا، صرف ایک شخص بچ کر یہاں پاکستان پہنچا، بے شمار مثالیں، اس لیے کہ اس نے اپنی جان بچا لی، اس کی نگاہوں کے سامنے سب قتل کر دیے گئے. یہی ایک نقشہ ہوگا جو روز قیامت ہمارے سامنے آئے گا. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، اس دن انسان فرار اختیار کرے گا اپنے بیٹوں سے، اپنی بیوی سے، اپنے بچے سے، اپنی ماں سے، کسی طرح مجھے بچا لیا جائے. یبغ المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، اور اس دن تو مجرم یہ چاہے گا کہ اس کی بیوی بچوں کو، اس کی اولاد کو، بیٹوں کو، وہ بیٹے کے جو اس کی جو ہے جسے آپ کہیے آنکھ کا تارہ تھے، ان تمام کو جہنم میں جھونک دو، کسی طرح مجھے بچا لو. تو انسان کے نزدیک اس کی اپنی زندگی سے بڑھ کر کوئی شے قیمتی نہیں. اس زندگی کو بھی تو داؤ پر لگایا، وہ کام کیا کہ جس کے نتیجے میں ممکن تھا کہ قوم ان کی تکا بوٹی کر ڈالتی، ممکن تھا، اس لیے کہ جبکہ کوئی ان کا جشن کا دن تھا، پوری قوم کہیں نکل گئی باہر تہوار کے لیے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کا جو بہت بڑا جسے آپ کہیے کہ بت خانہ تھا اس میں چلے گئے، تمام بتوں کو ریزہ ریزہ کر دیا، جس کا ذکر میں نے آغاز میں کیا تھا. اب جب قوم واپس آئی تو جو اس کی غیظ و غضب کی کنڈیشن ہوگی، جو حالت ہوگی، آپ اس کا تصور کر سکتے ہیں. اسی موقع پر وہ مکالمہ ہوا جس کا حوالہ میں نے دیا، انہوں نے کہا کس نے کیا یہ ہمارا، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حشر کس نے کیا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس بڑے سے پوچھو جو کھڑا ہے صحیح سلامت. اور وہ تیشہ جو ہے روایات ہے، اگرچہ قرآن میں ذکر موجود نہیں ہے لیکن روایات موجود ہیں، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں جو ہتھوڑا تھا یا جو تیشہ تھا، جسے تمام ان خداؤں کو جو ان کے جھوٹے خدا تھے ان کو جو ہے انہوں نے چکنا چور کیا, اسی تیشے کو بڑے بت کے کندھے پر لٹکا دیا. اس سے پوچھ لو یہ بتا دے گا. تو انہوں نے فوراً کہا کہ ہم کیسے اسے پوچھیں, نہ بول سکتا نہ دیکھ سکتا. اس پر انہوں نے کہا تھا نا افل لکم ولما تعبدون, پھر مت ہے تمہاری, مت ماری گئی تف ہے تمہاری عقل پر, اور جن کو تم نے اپنا معبود قرار دے دیا ان کو سجدہ کرتے ہو, جو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے, جو دیکھ نہیں سکتے, تمہاری کسی بات کا جواب نہیں دے سکتے. اور اس موقع پر وہ آیت تھی فرجعوا الی انفسہم, تو قوم کے لوگوں نے جو ہے یہ لمحہ فکریہ ان کے لیے آیا تھا کہ انہوں نے وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ بات صحیح کہہ رہا ہے ابراہیم, بات اسی میں صحیح ہے جو میں عرض کر رہا تھا. اپنی جان کو داؤ پر لگا دیا اور وہ آگ جو ہے آگ کا الاؤ روشن کر دیا گیا, نمرود کے دربار میں پیشی بھی ہوئی, وہ مکالبہ بھی قرآن حکیم میں موجود ہے لکھا ہوا ہے. لیکن یہ کہ پھر اللہ کے حکم سے جو ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, ظاہر ہے کہ آگ کے اندر اگر حرارت اور تمازت ہے تو اللہ کی دی ہوئی ہے, اور اللہ تعالیٰ جب چاہے اس حرارت اور اس تمازت کو سلب کر سکتا ہے. اللہ چاہے تو کسی شخص کے اندر ذہانت ہے, فطانت ہے, قوت گویائی ہے, اس کو قدرت حاصل ہے, جب چاہے اس سے وہ چیزیں سلب کر لے. بہت ہی جسے آپ کہیے کہ بولنے والا کنوینسنگ پاور رکھنے والا انسان اچانک فالج کے ذرا سا حملہ ہوا, معلوم ہوا کہ ڈیڈ باڈی اور اس میں کوئی فرق ہی نہیں, صرف آپ نے اسے زندہ رکھنے کے لیے جو ہے مختلف نلیوں کی شکل میں کوئی خوراک اس کے میدے میں پہنچا رہے ہیں, کوئی آکسیجن لگی ہوئی ہے, کوئی جو ہے کوئی ڈرپ بھی آپ نے لگا دی ہے, لیکن یہ کہ اس سے آگے اس کی صلاحیت تو زیرو ہے. تو آگ کی وہ جو تمازت اور حرارت تھی جلا دینے والی صلاحیت اس کو اللہ نے سلب کر لیا. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. پھر والدین کی محبت, یہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے. وہ نوجوانوں سے پوچھ کر دیکھیے کہ جو کہیں اسلام کے رستے پر آگے اگر آج آپ کے دور, آج کے دور کو اپنے سامنے رکھے, اور والدین کی شدید مخالفت جو ہے ان کے رستے میں رکاوٹ ہے. ایک طرف والدین کی محبت کا تقاضا ہے, ان کے حقوق کی ادائیگی ہے, اور دوسری طرف دل کی ایک پکار ہے کہ یہ رستہ صحیح ہے, مجھے اس پر چلنا چاہیے. بہت بڑے امتحان میں دوچار ہو جائے گا. حضرت مصعب بن عمیر حضور کی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اس میں یہ رسالے, یہ مثالیں جو ہیں صحابہ کرام کی موجود ہیں. تو والد کو بار بار انہوں نے ٹوکا کہ یہ کام جو آپ کرتے ہیں بت پرستی, خود بھی اس میں مبتلا اور اپنے ہاتھوں سے بتوں کو تراشتے ہیں اور بہت بڑا بت بنا کر تراش کر اس کو جو ہے ان کے بت خانے میں سجا دیتے ہیں, اس کے عوض جو ہے یقیناً کوئی نہ کوئی اس کی اجرت بھی حاصل کرتے ہوتے ہوں گے, اس لیے کہ یہی ان کا پیشہ تھا. وہ بار بار کی جو روک ٹوک تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی, اس سے بالآخر تنگ آ کر باپ نے, آزر نے ایک دن کہہ دیا لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا, ابراہیم اگر تم اس باز و نصیحت سے باز نہ آئے تو میں تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا, لارجمنک, اس سے بڑی وحشیانہ سزا جو ہے ہو نہیں سکتی. اور اسلام میں یہ سزا جو ہے اس شخص کے لیے رکھی گئی ہے جو شادی شدہ بھی ہے, ایک جنسی جذبہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے رکھا ہے, اس کی نکاسی کا ذریعہ بھی اس کے پاس موجود ہے, اس کے باوجود اگر زنا کرتا ہے تو اسلام اسے وحشیانہ ترین سزا دیتا ہے, رجم, پتھر مار مار کر ہلاک کر دو. تو آزر نے یہ اصطلاح استعمال کی لارجمنک, میں تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا, وارجمنی ملیا, میری نگاہوں کے سامنے سے دور ہو جاؤ. اب والدین کی محبت, لیکن دائرہ کے حق بات جو ہے, جس بات کو حق سمجھا ہے اس سے جو ہٹنے کو تیار نہیں ہے, والدین کی محبت اور رستے کی کوئی رکاوٹ نہیں کرتا. قال سلام علیک, حضرت ابراہیم علیہ السلام رخصت ہوئے ہیں سلام کہتے ہوئے, ساستغفر لک ربی, میں اپنے رب کے حضور آپ کے لیے استغفار بئی مانا کہ جس کام میں آپ ملوث ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرما دے کہ آپ راہ ہدایت پر آ جائیں. انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک, بڑے پیارے الفاظ ہیں ابا جان, میرے پاس ایک ذریعہ علم ایسا ہے جو آپ کے پاس موجود نہیں, یہ علم وہی ہے کہ جس کے ذریعے وہ انفارمیشن مجھ تک پہنچی ہے, مرنے کے بعد بھی زندگی ہے, جنت ہے, جہنم ہے, اور اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہے, شریعت کے احکامات ہیں, اسی بنیاد پر ہے نا. انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک, ابا جان میرے پاس وہ علم کا ذریعہ موجود ہے جو آپ تک نہیں پہنچا, فاتبعنی, لہذا آپ میرا اتباع کیجئے. ظاہر ہے کہ یہاں باپ کے لیے بیٹے کا اتباع کرنا کوئی آسان کام تھا, اور باپ بھی وہ کہ جو سرکشی کی آخری حد تک پہنچا ہوا, اور انتہائی سعادت مند بیٹے کے لیے اس نے کہا کہ میں تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا. قال سلام علیہ, سلام کہتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئے. پھر اپنی سرزمین سے, وطن سے کس کو محبت نہیں ہوتی. انی مہاجر الی ربی سیہدین, ایک وقت آیا کہ وقت ان کو بھی خیر بات کہہ دیا, جہاں عزیز و اقارب بھی تھے, جہاں تمام جو آپ جسے کہیے رشتہ و پیوند، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند بتانے وہم گما لا الہ الا اللہ، ان میں سے کوئی شے جو ہے وہ مرد حق کے رستے کی رکاوٹ نہیں بنتی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وطن کو بھی خیر بات کہہ دیا، کہاں پہنچے؟ فلسطین میں پہنچ گئے، فلسطین سے چلے اور کہاں پہنچے ہیں؟ حجاز تک پہنچ گئے. یہ تمام واقعات ہیں جس کے، جیسے کہ میں نے ذکر کیا تھا ابتدا میں، قرآن حکیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو مقامات ہیں تو ان پہ بڑی وضاحت کے ساتھ ان واقعات کا ذکر ہے. پھر سب سے بڑا امتحان کہ جس کی یاد منائی جاتی ہے، ما ھذی الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ جو ہم قربانیاں کرتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے؟ سنت ابیکم ابراہیم. یہ بھی اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک بہت اہم واقعہ ہے، بڑا انوکھا یونیک واقعہ جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے، اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دی، اللہ کی حکمت ہے، جس کو چاہتا ہے اولاد سے نوازتا ہے، بیٹے ہیں، کسی کے بیٹے ہی بیٹے ہیں، کسی کی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، کسی کو اللہ نے بیٹے اور بیٹیاں دے دی، کسی کو کچھ بھی نہیں دیا، یہ اختیار تو اللہ کے پاس ہے نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 سال سے تجاوز کر گئی، اولاد نہیں ہے، اور ظاہر اہلیہ جو ہے وہ ساری عمر باندھ رہی. اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، رب حب لی من الصالحین. اب ظاہر ہے کہ دل کے اندر یہ خیال جو انگڑائیاں لے رہا تھا کہ میرے بعد اس حق کی علم برداری کا جو پرچم ہے کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ ظاہر ہے کہ اولاد ہے نا کہ اس پرچم کو ہاتھ میں لے کر آگے بڑھے گی. اپنے باپ کی جو اللہ کے رسول تھے، اللہ کے نبی تھے، ان کے نقش پاک کی پیروی کرنے والی قوم نے تو انکار کر دیا. اعزہ و قارب میں جو قریب تعین ہو سکتا تھا باپ، اس کا طرز عمل میں نے آپ کے سامنے رکھا. ربی حد لی من الصالحین، اے پروردگار مجھے اپنی جناب سے بیٹا عطا فرما دے، نیکوکار بیٹا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل، اور ان کے تقریباً 10 برس بعد حضرت ابراہیم کی جو دوسری اہلیہ تھی حضرت سارا، ان کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمائی. حضرت اسماعیل ہے کہ جنہیں ذبیح اللہ کہا جاتا ہے، اگرچہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے رستے میں ذبح ہو گئے، لیکن کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں رکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں ذبح کرنے سے، کوئی شے رکاوٹ نہیں بنی. شیطان نے بھی رستے میں آ کر جو ہے ورغلانے کی کوشش کی، جس کی رات ہم ربیع جمرات کی شکل میں مناتے ہیں. پھر یہ کہ بیٹے کی سعادت مندی کا کیا عالم ہے، بیٹا کس کا ہے؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام. جب حضرت ابراہیم نے کہا کہ انی ارا فی المنام انی اصبحک فانظر ماذا ترا، اے میرے بیٹے میں مسلسل دیکھ رہا ہوں، اور روایات میں ہے کہ 3 راتیں مسلسل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا ہے کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں. بالآخر یہ بات زبان پر آ گئی، بیٹے کے سامنے یہ بات رکھ دی کہ میں 3 راتوں سے دیکھ رہا ہوں، کئی راتیں گزر گئی میں دیکھ رہا ہوں مسلسل. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کوئی چور چرا نہیں کی، بلکہ کیا کہا؟ ففعل ما تؤمر، ابا جان جس بات کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اس پر عمل کر گزریے. اب گویا کہ بیٹا بھی اس حقیقت تک پہنچ گیا کہ ابا جان کو جو خواب آ رہا ہے وہ اصل میں خواب نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے. اس لیے کہ رویا صالحہ جو ہے وہ تو نبوت کے، جسے قرآن میں تو نہیں، احادیث میں موجود ہے کہ 36واں یا 40واں حصہ کہا گیا. تو کسی نبی کو اگر خواب میں ایک چیز بار بار دکھائی جا رہی ہے تو یہ تو اللہ کی طرف سے حکم ہے. لہذا حضرت اسماعیل جن کی عمر اس وقت کل 13 برس تھی، 12 یا 13 14، اور حضرت ابراہیم جو والد ہے حضرت اسماعیل کے، ان کی عمر 100 برس ہو چکی تھی. گویا کہ 100 برس کا بوڑھا ہے اور اس کا وہ نوجوان بیٹا جس نے ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا ہے، 13-14 برس کی عمر، جسے قرآن تعبیر کر رہا ہے فلما بلغ معہ السعی، جب بیٹا جو ہے اسماعیل علیہ السلام باپ کا دست و بازو بن گیا. ظاہر کھیتی باڑی پیشہ تھا، اور جیسے ہی بچہ جو ہے کوئی تعلیمی ادارے تو تھے نہیں، کوئی کنڈر گارڈن ہو اور نرسری ہو اور پری اسکول ہو، بلکہ کہ بچہ جو اپنے باپ کا دست و بازو بنتا تھا. فلما بلا ماہ سایا، اب گویا کہ جب وہ اپنے باپ کے دست و بازو بنے تھے کہ کھیتی باڑی میں ان کا ہاتھ، دنیاوی امور کی انجام دہی میں ان کا جو ہے ہاتھ بٹانے لگے، اس موقع پر وہ خواب آیا کہ جس میں دیکھا بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. ففعل ما تؤمر، بیٹے نے کہہ دیا ابا جان جس شے کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اس پر عمل کر گزرے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، باقی میرے بارے میں آپ کسی جو ہے وہ غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. اب آپ اس کا تصور کیجئے کہ بیٹا کے جسے اللہ کے رستے میں ذبح کیا جانا مقصود ہے، اور وہ باپ سے کہہ رہا ہے کہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، میرے بارے میں بے فکر ہو جائے، یہ نہیں ہوگا کہ جب آپ کوئی چھری چلانے لگیں تو میں آپ کا ہاتھ روک دوں، نہیں، بلکہ یہ کہ آپ مجھے صبر کرنے والے بھی پائیں گے. فلما اسلما وتله للجبین وناديناه يا ايها ابراهيم، اور پھر جب ان دونوں باپ بیٹا نے اللہ کے حکم کے سامنے گردن جھکا دی، سر تسلیم خم. یہاں سے اسلام کی حقیقت کو سمجھیے، اسلام کہتے کسے؟ اللہ کے ہر حکم کے سامنے گردن کو جھکا دینا. یہ جھکنا جو ہے صرف گردن کا جھکنا ہو نہ ہو، بلکہ سیرت و کردار اس رنگ میں رنگے جائیں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے جس کی جانب ہدایت فرمائی ہے. فلما اسلما وتلہ للجبین، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا ذبح کرنے کے لیے. اب یہاں بھی عام طور پر ذبح کرنے والے کا چہرہ جو ہے، جس کو ذبح کیا جا رہا ہے اس کا چہرہ ذبح کرنے والے کی طرف ہوتا ہے، لیکن یہ کہ یہاں بھی اہتمام کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آخری وقت میں بیٹے کے چہرے کو دیکھ کر کہیں میری ہاتھ کا جو اندر اس کی جو قوت ہے اس میں کوئی کمی واقع ہو جائے. لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کے چہرے کو پرلی طرف رکھا، گویا کہ گردن پر چھری چلاتے ہوئے چہرہ سامنے نہ ہو. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ، اور اس موقع پر پھر ہم نے ندا لگائی، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے اس خواب کو پورا کر دکھایا جو خواب کے ذریعے تمہیں حکم دیا گیا تھا، گویا کہ یہ جو سب سے بڑا امتحان تھا تمہاری زندگی کا، تمام امتحانات کو جیسا کہ میں نے عرض کیا اگرچہ جان سے بڑی قیمتی شے کوئی نہیں، وہ تو اس وقت ہی داؤ پر لگا دی تھی کہ ٹھیک ہے میرا اللہ حافظ ہے، لیکن یہ کہ میں اپنی قوم کو ضرور مجبور کروں گا یہ سوچنے پر کہ جن کو انہوں نے اپنا جھوٹا خدا بنا رکھا ہے ان کے اندر کوئی اختیار نہیں ہے، نہ تمہیں کوئی مضرت پہنچا سکتے ہیں، نہ نفع دے سکتے ہیں، نہ ہل سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ تمہاری حاجت روائی کر سکتے ہیں، نہ مشکل کشائی، کچھ نہیں کر سکتے. لیکن یہ کہ یہاں بہرحال جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ باپ کے اندر بیٹے کی جان ہوتی ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اس امتحان میں بھی جسے والد محترم نے تعبیر کیا تھا کہ امتحانات کا جو ترکش تھا اس کا آخری ترکش، آخری امتحان جو تھا وہ بیٹے کی محبت کا امتحان تھا کہ جس میں پورا اترے. تو یہ ہے اسوہ ابراہیمی، پوری زندگی حق پر قائم رہے اور اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے سے دریغ نہیں کیا. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تمہارے لیے ابراہیم کی زندگی میں ایک بھرپور اور مکمل نمونہ موجود ہے. اب یہ اگر ہمارے سامنے اسوہ ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، تو ہمیں بھی تو آخر جگہ جگہ دوراہے پیش آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں؟ ایک طرف حق کا تقاضا ہے، دین کا تقاضا ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کی سنت ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اور دوسری طرف زمانے کا رسم و رواج ہے، خواہشات نفس جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے، پھر یہاں کا جھوٹا سٹیٹس روپیہ پیسہ، جسے آپ کہیے کہ قبلہ و کعبہ آج کی اصل شے ہے تو وہ روپیہ پیسہ ہے، اگر عزت ہے تو روپے پیسے کی بنیاد پر ہے. تو یہ دو راہ تو ہر لمحے انسان کے سامنے، جسے قرآن میں تعبیر کیا گیا نا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ موت اور زندگی کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے کیوں قائم فرمایا؟ تاکہ وہ تمہیں آزما لے، پرکھ لے کہ کون لوگ وہ ہیں کہ جو اس رستے کو اختیار کرنے والے ہیں جو اللہ کا دیا ہوا رستہ ہے، جو دین کا تقاضا ہے، جو حق علم بردار جو بھی گزرے ہیں ان کا جو اسوہ تھا، اس رستے کی پیروی کرنے والے کون ہیں؟ لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ ہے امتحان. قلزم ہستی سے تو ابرا ہے، ما مند حباب، اس ضیاخانے میں تیرا امتحان ہے زندگی، اس امتحان میں کامیابی ہے کہ جو آپ کو نظر آتی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں، جسے قرآن میں تعبیر کیا گیا کہ ہم نے ابراہیم کو بڑے بڑے امتحانوں میں سے گزارا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، بڑے بڑے امتحان، فَأَتَمَّهُنَّ، وہ ان تمام میں پورے اترے، تمام میں کامیاب ہوئے. تو اسوہ ابراہیمی کا اصل میں یہ پیغام ہے میرے اور آپ کے لیے کہ حق کا ساتھ دینے کے لیے کوئی شے رستے کی رکاوٹ نہ بنے، اور اس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے وہ بنیادی فیچر کے جو قرآن حکیم میں مختلف مقامات پر بیان ہوئے ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اصل شے جو درکار ہے وہ یہ ہے، بڑے پیارے الفاظ ہیں اس شعر کے جو علامہ اقبال کے بیان کی تھی، آپ میں سے بہت سے حضرات کو یاد ہوں گے، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ اصل باطنی حقیقت جسے ہم اخلاص کے نام سے جانتے ہیں، جسے ہم تقویٰ کے نام سے جانتے ہیں، جسے عبادت رب کے نام سے جانتے ہیں، جسے شہادت حق کے نام سے جانتے ہیں، یہ حقائق گویا کہ عقل کے ہاتھ میں خالی ہے، نیام ہے ساقی۔ یہ نیام تو موجود ہے، ایک کیس ہے کہ جس کے اندر اصل تلوار تھی، کہ جس کی دھار بڑی تیز تھی، وہ تلوار تو آپ نے نکال لی، اب خالی نیام آپ کے کسی کام کی نہیں، رہ گیا فلسفہ، رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے، کہ ان اپنی تمام عبادات یا مراسم عبودیت کے اندر روح تقویٰ پیدا کرنے کی کوشش کریں، خلوص نیت بھی ہو، زندگی اللہ کے احکامات کی فرما برداری میں گزارنے کا جذبہ ہو، پھر اپنے معاش اور معاشرت کا جائزہ لیں کہ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے سراسر خلاف ہیں، جس کو گویا کہ ہم ہنی مریا اس پر عمل کر رہے ہیں۔ یہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے لمحہ فکریہ بنتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی امتحانات ہیں، ایک کے بعد ایک امتحان، اور سب سے بڑا امتحان کہ جس کی یاد ہم منائیں گے انشاءاللہ کل، اللہ تعالی ہمارے اندر وہ اصل روح تقویٰ پیدا فرمائے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقویٰ منکم، تمہاری قربانی خواہ کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہو، نہ اس کا خون اللہ تک پہنچے گا، نہ اس کا گوشت اللہ تک پہنچے گا۔ ہاں تقویٰ، خلوص، عبادت، اسلام، ایمان، یہ جذبات اگر اندر موجود ہیں، ظاہر ہے کہ یہ جذبات اگر سچے ہوں گے، حقیقی ہوں گے، تو ممکن نہیں ہے کہ انسان کی سیرت و کردار اس رنگ میں رنگا ہوا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر حکیم۔